أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي يرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صلوات بر محمد وآل محمد معرفت خدا اور حجت خدا کے عنوان سے سلسلہ کلام آج اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. سورہ مبارک حدید کی ابتدائی تین آیات کی تلاوت کا مسلسل شرف حاصل کیا جاتا رہا. ارشاد رب العزت ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے. وہو العزیز الحکیم, خدا وہ ہے کہ جو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. ہم نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں تسبیح سے مراد ضروری نہیں ہے کہ ہر مخلوق زبان ہی سے تسبیح پروردگار کو بیان کر رہی ہو. تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بے عیب ہونے کو بیان کرنا, یعنی ہر مخلوق اپنے وجود کے ذریعے سے اپنے خالق کے بے عیب ہونے کو بیان کر رہی ہے. تسبیح پروردگار کے بارے میں خود قرآن کریم کی وہ آیت کے والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه, کہ کچھ پرندے ایسے ہیں کہ جس میں سے ہر پرندہ اللہ کی تسبیح کو بھی جانتا ہے اور اپنی نماز کو بھی جانتا ہے. جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ پرندے تسبیح کرتے ہیں اور پرندے نماز پڑھتے ہیں. گفتگو آج چونکہ تکمیل تک پہنچنا ہے, چاہتا ہوں کہ موضوع مکمل ہو جائے اور کسی حد تک نتیجے تک ہم پہنچ سکیں. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ مولا اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ ہر پرندہ اپنی تسبیح کو جانتا ہے, کل قد علم صلاته وتسبیحه, اور ہر پرندہ اپنی نماز کو جانتا ہے. یہ کون سا پرندہ ہے جو خدا کی تسبیح کر رہا ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خلق ملائکته علی صور شتا, اللہ نے اپنے ملائکہ کو مختلف صورتوں میں خلق کیا ہے. ومنهم من صوره علی صورة الاسد, کچھ وہ ہیں جنہیں شیر کی صورت میں خلق کیا ہے. ومنهم من صوره علی صورة النسر, کچھ وہ ہیں جنہیں مچھلی کی صورت میں خلق کیا ہے. وللہ ملک علی صورة دیق, اور اللہ کے لیے ایک ملک ہے جو اس نے خلق کیا ہے جو مرغی کی شکل کا ہے. وہ پرندہ ہے مرغی کی شکل کا. اس کی وسعت کتنی ہے؟ عرشہ مسنن تحت العرش, اس کا جو تاج ہے وہ عرش الہی پر پہنچا ہوا ہے. وبراسنہ تحت الارض السابعۃ السفلۃ, اور اس کے پنجے ساتویں زمین میں گڑے ہوئے ہیں. تاج عرش پہ پہنچا ہوا ہے اور پنجے زمین میں گڑے ہوئے ہیں. مشرق اور مغرب تک اس کا وجود ہے. نصفہ من نار نصفہ من ثلج, آدھا برف کا بنا ہوا ہے آدھا آگ کا بنا ہوا ہے. وہ جو برف کا بنا ہوا ہے لا تطفئ التی من النار, وہ اسے بجھاتا نہیں ہے جو آگ کا بنا ہوا ہے. اور وہ جو آگ کا بنا ہوا ہے لا یذیب التی من الثلج, وہ اسے پگھلاتا نہیں ہے جو برف کا بنا ہوا ہے. ایک پرندہ جو اللہ نے ملک کو خلق کیا ہے, اس کا تاج عرش پر, اس کے پنجے زمین پر, ساتویں زمین پر, مشرق اور مغرب میں پھیلا ہوا, آدھا برف سے بنا ہوا آدھا آگ سے بنا ہوا. جو آگ سے بنا ہے وہ برف کو پگھلاتا نہیں ہے, جو برف سے بنا ہے وہ آگ کو بجھاتا نہیں ہے. فیضا صاحب الدیق, بس جب ہوتا یہ ہے کہ جب صبح نمودار ہوتی ہے تو پرندہ اپنی تسبیح کو شروع کرتا ہے. جیسے صبح ہوتی ہے وہ اپنی تسبیح کو شروع کرتا ہے, اور وہ روزانہ صبح کے وقت وہ پرندہ کے جو عرش الہی سے لے کر زمین کی ساتویں سطح تک پہنچا ہوا ہے, وہ اللہ کا ملک اور فرشتہ یہ پکارتا ہے تسبیح کے طور پر, سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح محمد خیر البشر وعلی خیر الوصیین. اللہ وہ پرندہ روزانہ تسبیح کرتا ہے, کہتا ہے سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح محمد خیر البشر, حتمی مرتبہ بہترین بشر ہیں, علی خیر الوصیین, اور علی بہترین وصی ہیں. مسلمانوں سے کہوں گا کب سے کب اپنا کلمہ اس ملک سے ہی سیکھ لیا ہوتا, اسی فرشتے سے سیکھ لیا ہوتا کہ جب تسبیح بھی کرتا ہے تو تین مرحلوں میں کرتا ہے. تو سبح للہ ما فی السماوات والارض, زمین و آسمان میں جو کچھ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ لہو ملک السماوات والارض, زمین و آسمان کی ساری وسعتیں سب اللہ کے لیے ہیں, سب اس کے قبضے میں ہیں. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں تعطی الملک ممن تشاء وتنزعوا الملك ممن تشاء فتعزوا من تشاء وتذلوا من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. علی تجھ پر ہماری ہزاروں جاہیں قربان. اپنے کلام کو قرآن کے ساتھ ایسے ملا دیتے ہیں جیسے کوئی فرق ہی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ایک ہی نور سے بہتے ہوئے دو چشمے ہیں. تعطی الملک ممن تشاء, اے خدا تو جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے. وتعز من تشاء, جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. مولانا اس نے میری انسلٹ کر دی, اس نے مجھے برا کہہ دیا. نہیں, اصل عزت العزت للہ وللرسول وللمؤمنین, عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, مومنین کے لیے ہے. اگر کوئی مومن ہے اس سے کوئی عزت لے نہیں سکتا. تو ذل من تشاء, جسے چاہتا ہے خدا ذلیل کر دیتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب, تعطی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وترزق من تشاء بغیر حساب, اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے. کچھ کو کچھ دیتا ہے, کچھ کو سب کچھ دے دیتا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, دن کو رات میں بدلتا ہے, رات کو دن میں بدلتا ہے. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, زندہ سے مردہ کرتا ہے, مردے سے زندہ کر دیتا ہے. لہو ملک السماوات والارض, زمین و آسمان کا اختیار اس کے پاس ہے. امیر المومنین کے پاس آئیے توحید پروردگار کو سمجھنے کے لیے. شیخ محمد عبدو سنی عالم ہیں, انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے. اس شرح کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے شرح کیوں لکھی. کہتے ہیں مجھ پر زندگی میں ایک ایسا وقت آیا تھا, میں بہت پریشان تھا, بہت سخت مصیبت میں تھا, اور میں نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا, اور مجھے ایسا لگا جیسے میں دنیا میں تنہا رہ گیا ہوں. تو ایک بار میں اپنی لائبریری میں پہنچا تو میں دیکھا نہج البلاغہ رکھی ہوئی تھی. اس کتاب کو کچھ سرسری میں نے پڑھا تھا لیکن میں ڈیٹیل سے نہیں پڑھ پایا تھا. تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کسی اور کتاب کا مطالعہ کروں, میں نے اس نہج البلاغہ کو نکالا. اور نہج البلاغہ کو نکالنے کے بعد جیسے ہی میں نے اسے کھولا تو ایک جملہ پڑھا. مولا ارشاد فرماتے ہیں, یا انیسا من لا انیس لہ, اے وہ خدا جو اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. کئی ایک جملہ پڑھا اور نہج البلاغہ کی شرح لکھنے کا ارادہ کیا. ایک جملے نے میری زندگی بدل دی. علی کے ایک جملے نے میری زندگی بدل دی. پوری نہج البلاغہ کی شرح لکھی, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ زندگی میں 200 بار نہج البلاغہ کو پڑھا ہے میں نے. سر میں نے اور آپ نے قرآن بھی 200 بار نہ پڑھا ہو. وہ سنی عالم دین نے کہہ رہا ہے میں نے 200 بار نہج البلاغہ کو پڑھا ہے. اس ایک جملے کی خاطر پوری شرح لکھی. سر امیر المومنین کے کلام میں یہ جاذبیت ہے, کلام میں یہ لطف ہے جسے ہم بسا اوقات درک نہیں کر پاتے ہیں. تو تسبیح پروردگار, یہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے اور امیر المومنین نے بھی سمجھایا کہ تسبیح کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے, تو میں کیوں پیچھے رہوں, میں کیوں کائنات کے ساتھ ساتھ خدا کی سمت نہ چلوں. ایک مثال دے دوں یہاں پر, کچھ تسبیح ہیں جو میں نے عرض کیا زبان قال سے ہیں کہہ کر, اور کچھ تسبیح ہیں جو زبان حال سے ہیں, یعنی اپنے وجود کے ذریعے سے خدا کے بے عیب ہونے کا اعلان کرنا. جیسے جب کوئی مریض سامنے آتا ہے, وہ مریض کہتا نہیں کہ میں مریض ہوں, آپ اس کی شکل سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ مریض ہے. حالت سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے اندر کی کیا کیفیت ہے. مومن اور منافق کا پتہ کرنا ہو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ذکر علی چھیڑ دیجئے, چہرے کھل اٹھے تو مومن ہے, چہرے مرجھا جائیں تو منافق ہے. اللہ ناخن کیے عشق علی ہوتی ہے جب بھی محسوس, خون کیے عشق علی ہوتی ہے جب بھی محسوس, دل میرا بڑھ کے میری ماں کو دعا دیتا ہے, دل میرا بڑھ کے میری ماں کو دعا دیتا ہے. اور ذکر عطرت پہ کوئی بولے کہ خاموش رہو, ذکر عطرت پہ کوئی بولے کہ خاموش رہو, چہرہ خود نسل کی تعبیر بتا دیتا ہے. تو چہرہ ہی بتلا دیتا ہے, اس طرح سے زبان حال سے انسان بتلا دیتا ہے, چہرہ خود نسل کی تعبیر بتا دیتا ہے. اور ذکر شبیر کا شعلہ بھی ہے اکسیر بھی ہے, ذکر شبیر کا شعلہ بھی ہے اکسیر بھی ہے, یہ جلاتا ہے ہمیں تم کو جلا دیتا. صلوات بر محمد و آل محمد. اس طرح زبان حال سے ساری مخلوقات تسبیح کر رہی ہیں, زبان حال سے سمجھ میں آ جاتا ہے کون علی کا چاہنے والا کون منافق, یہ سمجھ میں آ جاتا ہے. کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں اس سلسلہ مجالس میں, جس میں نے عرض کیا کہ عشق علی ابن ابی طالب اسے جتنا بڑھا سکتے ہیں بڑھاتے جائیے, اس لیے کہ اس عشق کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ایک وہ عشق ہے کہ جو مجھ کے دل میں میرے دل میں ہے مولا کائنات کے لیے, اور ایک وہ عشق ہے جو سلمان کے دل میں تھا, فرق ہے اس میں. اسے بڑھاتے جائیے, اس میں اضافہ کرتے جائیے. ایک روایت جو میں نے ایک مقام پر پڑھی تھی, امیر المومنین سلمان کے ساتھ گزر رہے تھے, مدینہ سے باہر نکلے تو دیکھا جنگل شروع ہو گیا ایک. مدینہ المعاجز کی روایت ہے آگے ہاشم بحرینی اس روایت کو لکھتے ہیں, دیکھا کہ جنگل شروع ہو گیا, مدینہ چھوٹا سا شہر تھا, کچھ آگے بڑھے تھے سلمان فارسی مولا کے ساتھ تھے, تو جیسا ہم سفر ہوتا ہے ویسے ہی سفر کٹتا ہے. سلمان ہے ایمان کے دسویں درجے کے صحابی اور علی ہے کل ایمان, تو پھر سفر ویسے ہی تھا. تو ابھی کچھ آگے بڑھے تھے کہ سلمان کو کچھ چونٹیاں نظر آئیں, تو سلمان نے کہا مولا مجھے یقین ہے کہ اللہ نے وہ معجزات جو الگ الگ انبیاء کو عطا کیے وہ سب ملا کر آپ کو عطا کیے گئے. حدیث عرض کر چکا ہوں کہ من اراد ان ينظر آدم فی علمہ ونوحا فی عزمہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی ہیبتہ وعیسیٰ فی صفوتہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب. جو آدم کو دیکھنا چاہے ان کے علم میں, نوح کو دیکھنا چاہے ان کے عزم میں, ابراہیم کو دیکھنا چاہے ان کی خلت میں, عیسیٰ کو دیکھنا چاہے ان کی فضیلت میں, موسیٰ کو دیکھنا چاہے ان کی ہیبت میں, فلینظر الی علی ابن ابی طالب, اسے چاہیے کہ علی کے چہرے کو دیکھے. علی فضیلت کا وہ سمندر ہے, اگر فضیلتیں پھیل جائیں سلسلہ انبیاء و مرسلین بنتا ہے, سمٹ جائیں تو نام امیر المومنین بنتا ہے. اللہ تو کیا مولا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں سے ایک معجزہ دیکھوں, چونٹیاں کچھ جا رہی تھیں, کمولا چاہتا ہوں معجزہ دیکھوں. مولا نے کہا کون سا معجزہ؟ کمولا جو حضرت سلیمان نبی کا معجزہ تھا وہ دیکھنا چاہتا ہوں, کہ سلیمان نے چونٹیوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے بات کی تھی, سورہ مبارکہ نمل میں موجود ہے, کہ وہ معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں آپ سے. مولا نے کہا اچھا وہاں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ جب سلیمان کا لشکر گزر رہا تھا تو چونٹیوں کی سردار نے اپنی قوم سے کہا کہ ادخلوا مساکنکم, اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل کر نہ رکھ دے. ہوا نے یہ آواز سلیمان کے کانوں تک پہنچا دی. حضرت سلیمان آگے بڑھتے ہیں, تو بہت توجہ رکھیے گا, حضرت سلیمان آگے بڑھے اور اس چونٹی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور سوال کیا کہ کیا تجھے میرے بارے میں ظلم کا خوف تھا کہ میں تجھے کچلتا ہوا چلا جاؤں گا؟ بڑا لطیف جملہ کہا, کہنے کو ایک جملہ ہے, پھیلانا چاہیں تو پوری تاریخ اسلام ہے. کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو معصوم ہیں, نبی کے بارے میں ظلم کا خوف نہیں ہوتا, لیکن جو نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد ہوتے ہیں ان کا بھروسہ نہیں کہ کب کسی کو کچل کر چلے جائیں. لہذا میں نے کہا کہ اپنی قوم سے کہ گھروں میں داخل ہو جائیں. فتبسم ضاحکا, سلیمان اتنا مسکرائے کہ کہکہے والی کیفیت ہوئی. تو پھر سلیمان نے ایک چھوٹا سا سوال کیا اس چونٹی سے, جیسے انسان بچوں سے بات کرتا ہے تو پھر بچہ بن کے ہی بات کرتا ہے. تو اس چونٹی سے سوال کر لیا, ہاتھ میں تھی, کہا کہ یہ بتلا کہ تیرا مقام زیادہ بلند ہے یا میرا مقام زیادہ بلند ہے, کس کا مقام زیادہ بلند ہے؟ اس نے کہا, حضور چھوٹا منہ اور بڑی بات ہو جائے گی اگر گزارش کر دوں تو. کہا, کہو کہ اس وقت تو میرا بلند ہے. کہا, کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ بتلائیے کہ آپ کہاں سوار ہیں. کہا, میں تخت پر سوار ہوں. اور یہ بتائیے کہ میں کہاں سوار ہوں. کہا, تو میرے ہاتھ پر ہے. تو کہا, اس کا مقام زیادہ بلند ہے کہ جو تخت پر سوار ہو, یا اس کا مقام زیادہ بلند ہے کہ جسے کسی نبی خدا نے اٹھایا ہوا ہو؟ اب آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر ایک جملہ کر دوں, جب چونٹی کچھ دیر کے لیے سلیمان کے ہاتھ میں آ جائے تو اتنی افضل بن جائے اگر علی کے قدم دوش رسالت پر پہنچ جائے. علی کے قدم دوش رسالت پر آ جائیں, وہ دن نہ ملیں گے, وہ مقدر نہ ملے گا, کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا, کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. مل جائیں گے بت توڑنے والے کچھ اب بھی, مل جائیں گے بت توڑنے والے کچھ اب بھی, قدموں کو مگر دوش پیغمبر نہ ملے گا, قدموں کو مگر دوش پیغمبر نہ ملے گا. اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام, مل جائے گا, اب چاہے غار میں ہو یا یار میں ہو, مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام, مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام, سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا. سلمان فارسی کہتے ہیں, مولا جی چاہتا ہے کہ جیسے سلیمان نے آواز سنی تھی ویسے میں بھی آواز سنوں کہ چھوٹیاں کیا کہہ رہی ہیں. مولا نے ایک موجزانہ ہاتھ پھیرا, سلمان فارسی سننے لگے. کل تک جو سردار اپنی قوم سے کہہ رہی تھی ادخلوا الی مساکنکم, اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, آج وہ کہہ رہی اخرجوا من مساکنکم, اپنے گھروں سے باہر آ جاؤ. اس لیے کہ اب وہ یہاں سے گزر رہا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت کا ثواب رکھتا ہے. سلمان فارسی موجزہ دیکھتے ہیں, کچھ آگے بڑھے تھے کہ مولا سے کہتے ہیں, مولا جی چاہتا ہے کہ ایک اور موجزہ دیکھ لوں آپ سے. مولا نے کہا, کہوں کون سا موجزہ؟ کہ مولا جی چاہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا موجزہ دیکھوں. کہ عیسیٰ کے بہت سے موجزے تھے. مولا جی چاہتا ہے وہ موجزہ دیکھوں کہ عیسیٰ مردے کو کیسے زندہ کیا کرتے تھے. ابھی امیر المومنین ہے, بھرے جنگل میں کہاں مردہ اور کہاں زندہ. سلمان پر تو یہ موجودہ ہو نہیں سکتا, سلمان تو دیکھنا چاہتے ہیں نا. تو مولا نے کہا, سلمان نے پرندے جو اڑ رہے ہیں اسے بلاؤ, اسے اشارہ کرو کہ تمہارے پاس آئیں گے, اسے ذبح کرو. سلمان نے اشارہ کیا پرندے کو, پرندہ نہیں آیا. دوسرا پرندہ گزرا, اسے اشارہ کیا, وہ بھی نہیں آیا. کہا, مولا آپ نے تو کہا تھا اشارہ کرو آ جائیں گے. کہا, سلمان پیسے تھوڑی آئیں گے, جب تک میرا نام لے کر نہیں بلاؤ گے اس وقت تک نہیں آئیں گے. میرا نام لے کر بلاؤ. اب سلمان نے پرندے کو بلایا امیر المومنین کا نام لے کر. وہ پرندہ آ گیا, سلمان نے جیسے چھری نکالی, ذبح کرنا چاہتے تھے, ابھی چھری چلائی نہیں, پرندہ خود گردن پھیرتا ہے اور ذبح ہو جاتا ہے. پرندہ ذبح ہو گیا, سر الگ اور دھڑ الگ, تڑپتا ہوا مر گیا. کچھ دیر بعد مولا نے کہا, سلمان اس کے سر اور دھڑ کو لو اور آپس میں جوڑ کر کہو قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. یہ پرندہ زندہ ہوا, اڑتا ہوا چلا گیا. مولا نے کہا کہ سلمان, وہ تو عیسیٰ تھے جو مردے کو ایک بار زندہ کیا کرتے تھے, لیکن میں تو فخر عیسیٰ اور سردار عیسیٰ ہوں. اس پرندے کو دوبارہ بلواؤ. وہ پرندہ دوبارہ آیا. مولا نے کہا پھر ذبح کرو. ذبح کیا, وہ پرندہ تڑپتا ہوا مر گیا. اس کے بعد پھر مولا نے کہا جوڑو اسے, کہو قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. وہ پرندہ اڑتا ہوا چلا گیا. مولا نے کہا سلمان پھر بلاؤ. تیسری مرتبہ بلایا, چوتھی مرتبہ بلایا, پانچویں مرتبہ بلایا. مدینۃ المعاجز کی روایت ہے کہ مولا نے اس پرندے کو 70 مرتبہ بلوایا. 70 مرتبہ بلوایا اور 70 مرتبہ اس پرندے کو ذبح کیا. جب وہ زندہ ہو گیا 70 مرتبہ, سلمان کہتے مولا مجھے یقین آ گیا کہ آپ کو تمام معجزات اللہ نے عطا کیے, لیکن جی چاہتا ہے ایک اور اگر کرم کر دیجیے آپ تو میں جی چاہتا ہے کہ اس پرندے سے بات کروں کہ یہ پرندہ کہہ کیا رہا ہے, کیا کہنا چاہ رہا ہے, پوچھنا چاہ رہا ہوں. مولا نے کہا سلمان پوچھ لو. اب پرندے کو دوبارہ بلوایا. امیر المومنین نے سوال کیا, سلمان نے سوال کیا پرندے سے, کہا ہے پرندے یہ بتلا, جب تجھے ذبح کر رہا تھا تو کیا تکلیف محسوس ہو رہی تھی یا ویسے ذبح ہو رہا تھا؟ اس نے کہا سلمان تکلیف تو پوری پوری محسوس ہو رہی تھی, پوری پوری تکلیف ہو رہی تھی. کہا اچھا سلمان پوری تکلیف. اچھا سلمان کہتے ہیں کہ مرنے کی تکلیف کوئی آسان کام ہے کیا بھائی؟ جو مرنے کی تکلیف ہے وہ قبر کا حال تو مردہ جانے. روایتوں میں جو ہے کہ زندہ انسان کے اوپر سے کھال کو اتار لیا جائے, جیسے انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, ویسے سخت تکلیف ہے مرنے کی. تو کہا تو 70 مرتبہ اس تکلیف کو برداشت کر رہا تھا. کہاں برداشت کر رہا تھا؟ سلمان نے کہا پھر کیوں برداشت کر رہا تھا جب میں نے ایک بار تجھے بلایا؟ تو بار بار اس تکلیف کو کیوں برداشت کر رہا تھا؟ تو بار بار کیوں آ رہا تھا؟ پرندے نے عجیب جملہ کہا, خدا کی قسم کاش مومن کی زندگی اس جملے پر مبنی ہو جائے. پرندے نے کہا کہ اے سلمان تو نے انصاف نہیں کیا, اس لیے کہ تو نے یہ تو کہہ دیا کہ میں بار بار آ کیوں رہا تھا, تو نے یہ نہ کہا کہ تو مجھے بلا کس علی کے نام پر رہا تھا. اللہ اکبر, بلا کس علی کے نام پر رہا تھا؟ اس علی کے نام پر تو 70,000 مرتبہ بلواتا رہے, میری جان حاضر ہے. انشاءاللہ جب وارث علی تشریف لائیں گے تو ہم بھی جان قربان کریں گے, لیکن جب تک انہوں نے جو قربانی مانگی ہے, کسی نے شعر میں بہت اچھا جملہ کہا کہ کیا جان دے گا وارث زہرا کے ہاتھ پر, کیا جان دے گا وارث زہرا کے ہاتھ پر, تو خمس تو نکال ذرا اپنے مال کا. اللہ, تو امیر المومنین کی خدمت میں یہ مومن کی زندگی کا مقصد ہے. جب سب کچھ ان کا عطا کردہ ہے تو انہی کو کیوں نہ لوٹایا جائے؟ امیر المومنین آج بھی کوئی چاہے, آج بھی کوئی چاہے امیر المومنین کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے. علی کی فقط شخصیت اس دنیا سے گئی ہے, لیکن آج کوئی چاہے تو لشکر علی میں آ سکتا ہے, علی کا سپاہی بن سکتا ہے آج بھی چاہے. کیسے؟ جذبہ ہونا چاہیے. ایک جملہ عرض کروں, شاید آپ نے اس سے پہلے سماعت نہ فرمایا ہو, محی الدین ایربلی ہمارے ایک مشہور عالم ہیں, کہتے ہیں ایک جگہ میں جا رہا تھا, میرے بابا میرے ساتھ تھے, تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص تھا اس کا امامہ اسے پہنا ہوا تھا اس طرح, وہ امامہ الٹ کر گرا. تو جیسے ہی وہ امامہ گرا تو میں نے دیکھا اس کے سر پر ایک زخم تھا. تو میرے بابا نے پوچھا کہ یہ زخم تمہیں کیسے لگا؟ کالی کے لشکر میں شامل تھا, صفین کے میدان میں لگا ہے. سینکڑوں سال بعد کی بات ہے, کئی صدیوں بعد کی. کالی کے لشکر میں شامل تھا, صفین کے لشکر میں, صفین کی جنگ میں لگا ہے. کہا تم کہاں, صفین کہاں, صفین کب ہوئی تھی؟ تم اس کے سینکڑوں سال بعد, کئی صدیوں بعد پیدا ہوئے ہو. کہا کہ ہاں بات یہ, میں ایک شخص کے ساتھ جا رہا تھا, اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں صفین میں ہوتا تو اپنی تلوار سے علی کا خون کر دیتا. کہا مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں نے کہا کہ اگر میں صفین میں ہوتا تو میں تیرا خون کر دیتا اور تیرے استاد حاکم شام کا خون کر دیتا. کہ بس یہ بحث ہو گئی ہمارے درمیان، ہم نے کہا کہ بس اب دیر کس بات کی، دونوں نے تلوار نکال لی اور دونوں نے ہمارے درمیان اتنی تکرار ہوئی کہ جنگ شروع ہو گئی. اور جنگ شروع ہوتے ہوتے ایسا لگا جیسے وہ مجھ پر غالب آ جائے گا اور اس نے مجھے گرا دیا تھا، اور ایسا لگا جیسے مجھے حملہ کر کے ختم کر دے گا، کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور بلند ہوا. وہ تشریف لاتے ہیں، میں تو غش کے عالم میں تھا، میں نے دیکھا کہ وہ نور آیا اور اس کے بعد مجھے نہیں معلوم، لیکن جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ اس شخص کا سر کٹا ہوا تھا اور جو نور تھا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس سے خون بہ رہا تھا. تو میں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ کہ اسی علی کا وارث، تیرا زمانے کا امام ہے. مولا کے نام پر ایک آواز بلند درود دے دوں. لڑتے لڑتے میرے سر پر ایک زخم لگ چکا تھا. کہا کہ میں تیرے زمانے کا امام ہوں. میں نے کہا مولا شکریہ میری مدد کے لیے تشریف لائے. مولا نے جواب دیا کہا تجھ سے کوئی سوال کرے کہ تیرے سر پر یہ زخم کہاں سے آیا، تو اس سے کہہ دینا کہ میرے بابا علی کے ساتھ لڑتے ہوئے صفین میں لگا تھا. تو اس سے کہہ دینا. آج کسی کا جذبہ ہو، آج بھی امیر المومنین کے ساتھ شامل ہے، آج بھی شامل ہو سکتا ہے. میرا اپنی زندگی میں جذبہ بنا لے. ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ یہ واقعہ ہی پیش آئے. نہیں، اگر نیت ہے امیر المومنین کے ساتھ شامل ہیں آپ. امیر المومنین غیروں پر کرم کرتے ہیں، دوسروں کو نوازتے ہیں، کیا اپنوں پر کرم نہیں کریں گے؟ نہیں ہے وہ جملہ حاکم شام کا اور عمرو بن عاص کا جب یہی جنگ صفین کے موقع ہی پر یہ دونوں بھیس بدل کر آئے مولا کے پاس. مجھے نہیں معلوم، میں نے یہاں سنا دیا ہے، اگر سنا دیا ہے میں نے کہ بھیس بدل کر دونوں آئے تھے، سنا دیا میں نے. چلے ٹھیک ہے، رہنے دے. صلوات بر محمد وعلی محمد. امیر المومنین کا کرم ہے. چلے یہیں سے بات سے بات نکلتی، دوسری بات یاد آئی. یہ یقینا نہیں سنا، مجھے یاد ہے انشاءاللہ. امیر المومنین کا کرم عرض کر رہا تھا کہ یہ کریم ابن کریم ہے. کیسے کریم ہے؟ یہی جو میں نے عرض کیا نا کہ حاکم شام اور عمرو ابن عاص جو ماننے والے ہیں ان کی تو بہت بلند بات ہے. حسن ایک سنی مولا کائنات کو تو نہیں مانتا. تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہا کہ ایک شخص تھا کہ جو اہل سنت سے اس کا تعلق تھا، ایک بادشاہ کا وزیر تھا اور پرانے زمانے کا بادشاہ تھا. بادشاہ نے، اب اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو خزانے بھرے ہوتے تھے بادشاہوں کے، اس میں بڑے بڑے موتی ہوتے تھے. تو اس بادشاہ کے خزانے میں دنیا کا سب سے بڑا ہیرا اور سب سے بڑا موتی تھا جو اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی تھا، اور پوری دنیا میں گویا اس سے بڑھ کر اس جیسا کوئی موتی اور ہیرا نہیں تھا. تو اس نے ایک وزیر کو اپنے رکھا ہوا تھا خاص اس کام کے لیے کہ دیکھو تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے. امیر المومنین کا کرم بتلا رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنی ہے. جیسے آج ہوتا ہے نا دبئی میں، سب سے دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ دبئی میں ہے مثلا، دنیا کی سب سے بڑی فلاں چیز وہاں پر. اب یہ جو مقابلوں میں لگ گئے لوگ، تو دنیا کا سب سے بڑا موتی اس وقت کس کے پاس ہے؟ وہ اس بادشاہ کے پاس تھا. اس نے خاص آدمی رکھا ہوا تھا اسی کام کے لیے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اس موتی کی حفاظت کرنی تھی بس. ابھی اب گھر میں رکھتا ہے بڑی حفاظت کے ساتھ، بڑے اس خیال کے ساتھ کہ کہیں سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. اس لیے کہ اگر یہ ضائع ہو گیا تو پھر تو موت بادشاہ ختم کروا دے گا. تو اسے بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا تھا. اسے ہوا یہ کہ ایک دن گھر میں ہاتھ میں ہے اس کے، اب بچے کی ضد اور بچے سے بڑھ کر بچے والی کی ضد. بچے نے کہا کہ بابا مجھے دے دیجیے، مجھے کھیلنا ہے کچھ. تو اس نے منع کیا، کہا نہیں بھائی یہ بڑا قیمتی ہے یہ اگر جیسے کچھ. ماں نے کہا کہ کیا ہوگا، بچہ ہی تو ہے، گھر میں ہی ہے سامنے. اب جناب اس نے وہ موتی ہاتھ میں لیا، اور جیسے ہاتھ میں لیا تو ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا. بچے کے ہاتھ سے گرا، ٹوٹ گیا. اب اس کی شامت ہے، اس لیے کہ بادشاہ نے، اب یہ موتی ہے کہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے، اور ٹوٹ جائے بیچ میں تو ختم. یہ حال کی بات ہے، یعنی حال سے مراد 200-300 سال پرانی بات ہے. تو موتی ختم، ٹوٹ گیا تو ختم.
بادشاہ اس کے ذہن میں اتنا ٹینشن ہے کہ بادشاہ نے جب بھی بلا لیا کہ وہ لے کر آؤ, اس وقت ہے پریشانی. جب تک نہیں بلاتا جب تک تو خیریت ہے. تو بادشاہ کوئی بھی جب کوئی بڑا آدمی آتا تھا تو بلاتا تھا. ہوا یہ کہ اس کا ایک دوست, شیعہ دوست, اس نے دیکھ لیا کہ اب یہ وہ ویسا انسان نہیں رہا, بدل گیا, بات نہیں کرتا صحیح طریقے سے. تو اس سے سوال کیا کہ بھائی تمہارے ساتھ کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ پریشانی تو ایسی ہے کہ بتا نہیں سکتا. بات ہونٹوں سے نکلی, کوٹھوں پہ چڑھی, کوٹھی پہ چڑھا پھر, تو اس لیے کہتا بتا نہیں سکتا, مشکل بہت ہے, زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. کہاں یہ مسئلہ ہے؟ کہ دیکھو میرے مولا نے ایک دعا بتلائی ہے, وہ دعا پڑھ لو تو تمہاری مشکل دور ہو جائے گی. ابھی اپنے دل میں سوچ رہا ہے کہ دعا ہے تو گوند تو نہیں کہ موتی جڑ جائے گا, کیا ہو سکتا ہے اس میں. اس نے سوچا بھائی میرا مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی دعا اثر کر ہی نہیں سکتی, ختم ہو گئی یہ بات. اس نے کہا پڑھ کر دیکھ لو, دعا میں کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں ہوتا میڈیسن کی طرح. طرح طرح ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی تو وہ بیماری دور ہوئی نہ ہوئی, اگلی 10 بیماریاں اور لگ گئیں, ڈاکٹر صاحب کی زندگی بھر کے روزگار کا انتظام ہو گیا. تو یہ تو سلسلہ ہے نہیں. بعض لوگ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں مولانا یہ جو دعا ہے کوئی جلالی دعا تو نہیں, کہیں یہ ہم پر ہی تو نہیں پلٹ آئے گی؟ نہیں, کوئی دعا جلالی نہیں ہوتی, نہ صدقے میں ایسا ہوتا ہے. بعض پرانے لوگوں سے میں نے سنا تھا کہ صبح کے وقت چوک پر ایک انڈا جا کر رکھ دیتے تھے. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ صبح صبح جس کا پیر اس انڈے پر پڑے ہماری ساری بلائیں اس کے سر پر. انڈے صدقہ, ساری بلائیں اس کے سر پر. نہیں, صدقہ دینے میں بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی بلائیں کسی اور کے سر پر چلی جائیں. یہ پروردگار عالم کی بارگاہ ہے, کسی گورنمنٹ ادارے کا کوئی دفتر نہیں ہے کہ جہاں پر یہ ہو. اب یہ اب مولا کا کرم ہوتا ہے کہ بات سے بات کہاں سے کیا کیا یاد آتا رہتا ہے. آپ کی خستگی کو دور کرنے کے لیے گزارش کر دوں, یہ پروردگار عالم کی بارگاہ ہے. جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں ہوا یہ کہ جب نئے شناختی کارڈ بننا شروع ہوئے تو اس میں سلسلہ یہ تھا کہ بہت سو کے غلط بن کر آ رہے تھے, جو کمپیوٹرائز بن رہے تھے تو بہت سو کے غلط بن کر آ رہے تھے. ایک محترمہ تھی, ان کا یہ ہوا کہ شوہر زندہ تھے, کارڈ جب گھر پہ پہنچا تو لکھا ہوا تھا بیوہ. یہ پہنچی وہاں پر اور دکھلایا کہ جناب آپ نے یہ بیوہ لکھ دیا ہے, میرے شوہر زندہ ہیں, ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں. ایک تو طریقہ یہ تھا کہ وہ کارڈ کر اسے صحیح کرتا, دوسرا طریقہ یہ تھا کہ گن نکالی, دو گولیاں شوہر کو ماری کہ آپ تو بیوہ ہو گئے, آپ ٹھیک ہو گیا. تو یہ کوئی گورنمنٹ ادارہ نہیں ہے کہ ایسا نہ صحیح تو ویسے صحیح ہو جائے. آپ نے اگر صدقہ دیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بلائیں دوسرے کے سر ہی پر جائیں گی. نہیں, آپ صدقہ دیجیے, آپ کوئی دعا پڑھیے, کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں. دعا اگر اثر نہ کرے, یعنی کہہ رہا ہوں دنیا میں اثر نہ کرے, تو کم سے کم نقصان نہیں پہنچائے گی. اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ہر دعا کا کوئی نہ کوئی اثر ہے. امیر المومنین کی حدیث کے مطابق کہا جب تم دعا کرتے ہو تو یا تو دنیا میں وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے یا اللہ اس سے بہت بڑھا کر آخرت میں عطا کرنے والا ہے. اور جب قیامت میں ایک بندہ مومن پہنچے گا, حدیث کا جملہ ہے کہ جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو کہے گا اے خدا یہ غلط فائل کھل گئی, میں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی تھی, میں نے اتنے روزے نہیں رکھے تھے, میں نے اتنی عبادت نہیں کی تھی, یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ خدا کہے گا کہ یہ وہ ہر دعا کے بدلے نیکی ہے جو تو نے ہم سے دنیا میں مانگی تھی لیکن ہم نے تیری مصلحت کی خاطر قبول نہیں کیا تھا. ہر دعا کے بدلے میں تجھے ایک نیکی عطا کی ہم نے. اس وقت روایت ہے کہ بندہ مومن کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. اس لیے کہ اس وقت ضرورت ہوگی پھر. تو ہر دعا کی حیثیت ہے. آپ دعا پڑھیے, اگر دنیا میں فائدہ نہ ہوا بہت بڑھ کر آخرت میں فائدہ ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی ایک دعا ہے مولا نے بتلائی ہے, تمہارے فائدہ نہ ہو نقصان تو نہیں ہوگا, پڑھ لو. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم دعا بتلا دو, میں پڑھ کے دیکھتا ہوں. اب جناب اس نے دعا پڑھنا شروع کی اور جیسے دو دن ہوئے تھے دعا پڑے ہوئے تو بادشاہ نے بلا لیا کہ وہ لے کر آ جاؤں ہوتی. اللہ اکبر, اب اس کے دماغ میں یہی کہ دعا پلٹ گئی لگتا ہے. اب تک کچھ ہو نہیں رہا تھا اور اب تک اب دعا پڑھنا شروع کی تو بادشاہ نے فوراً بلا لیا کہ واپس آ جاؤ. یہ پریشان پہنچا بادشاہ کے پاس, کہتا ہے کہ حضور ڈر کے کہہ رہا کیا بات ہے حضور. یہ جب چونکہ اتنا پریشان تھا لہذا یہ بھول گیا تھا کہ آس پاس کی کیا ہو رہا ہے, خبر نہیں تھی اسے. بادشاہ کی بیٹی شدید مریض ہو گئی تھی, شدید علیل. یونانی طبیب وہاں پر پہنچ گیا, اس دور میں یونانی طبیبوں کی ویلیو ہوتی تھی بہت. تو یونانی طبیب وہاں پہنچ گیا, اس نے کہا کہ بادشاہ حضور اس کا تو ایک ہی علاج ہے, فقط میرے پاس اس کا علاج ہے اور ایک ہی علاج ہے. کہ وہ علاج کیا ہے؟ کہ دنیا میں خاص قسم کا موتی ہے, اگر اسے یہ پیس کر پلا دیا جائے, اللہ اکبر, کہا اگر اسے, اس بچی کو یہ موتی پیس کر پلا دیا جائے تو یہ بچی صحت یاب ہو سکتی ہے, اس بچی کو شفا مل سکتی ہے. بادشاہ نے اس شخص کو بلایا, کہا کہ وہ جو تیرے پاس موتی رکھا ہوا ہے اسے جلدی سے پیس کر میرے پاس لے کر آ جا. کہا کہ میری بچی کو شفا مل جائے. یہ جاتا ہے پہلے اس دوست کے پاس, کہتا ہے کہ میں امیر المومنین کا احترام کرتا تھا لیکن انہیں مولا نہیں مانتا تھا, آج سمجھ میں آ گیا کہ جو ہوتا ہے دنیا میں اللہ علی کے پاس نازل کرتا ہے, یہاں سے کائنات میں تقسیم ہوتا ہے. ان دعاؤں کا اثر ہے, اہل بیت اطہار کی دعاؤں کو پڑھیے. دعا کیا تھی؟ وہ رزق کے اعتبار سے انتہائی مفید دعا ہے, بہت مفید دعا ہے. فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیے جتنا ہو سکے. اگر تسبیح نکال سکتے ہیں تسبیح نکال لیجئے, جو مومنین پریشان حال ہیں. میں دعا کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ دعا اتنی آسان ہے اسے لینا کہ یہ قرآن ہی میں موجود ہے. اگر میں بتلاؤں آپ کو اور آپ بھول جائیں تو آپ ریفرنس یاد کر لیجئے خالی, سورہ مبارکہ طلاق اور اس کی دوسری آیت اور تیسری آیت. سورہ مبارکہ طلاق دوسری آیت اور تیسری آیت. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو خدا اس کے لیے پریشانیوں میں سے راستہ نکال لیتا ہے. ترجمہ یہ, خدا اس کے لیے پریشانیوں میں سے راستہ نکال لیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے ایسے مقام سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے گمان تک نہیں ہوتا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ, خدا اس کے کاموں کی خود نگرانی کرتا ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, اتنا ضرور ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک مناسب موقع اور وقت رکھا ہے. یہ آیت دوسری آدھی آیت ہے, تیسری پوری آیت سورہ مبارکہ طلاق کی آیت. اسے آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھیے, کوئی پریشانی ہو رزق کے اعتبار سے خاص طور پر بہت مفید ہے. امیر المومنین کو وسیلہ بنائیے. ایک بار اگر ہو سکے تو آیت کا ترجمہ بھی پہلے پڑھ لیجئے گا تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. حسن دعائیں جو آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں, یہ معرفت خدا کا بہت بڑا ذریعہ ہے, بہت بڑا وسیلہ ہے. اہل بیت اطہار کی دعا, حدیث ہے کلم الناس بقدر عقولہم. تھوڑا سا دقیق نقطہ ہے, تھوڑا سا سطح علمی سے بات بلند کروں. کلم الناس بقدر عقولہم, انسانوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو. تو پیغمبر جو ہم سے بات کرتے تھے, آئمہ جو ہم سے بات کرتے تھے, وہ ہماری عقلوں کے مطابق ہے. اگر وہ اپنی عقل کے مطابق بات کریں تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں. تو جب بھی امام بات کرتے تھے تو لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرتے تھے. لہذا دعا کی عظمت بتلا رہا ہوں. لہذا آئمہ کو اس وقت نہ دیکھیے جب لوگوں سے بات کر رہے ہوں, ان کی معرفت اس وقت پہچانیے جب خدا سے مناجات کر رہے ہوں. اس لیے کہ لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق بات کرتے ہیں, خدا سے اپنی معرفت کے مطابق بات کرتے ہیں. تو اہل بیت اطہار کی آپ دعاؤں کو اگر پڑھنا شروع کر دیجئے تو اس میں معرفت کا سمندر ہے, خزانہ ہے. اور ایک اور چیز جس پر میں کہنا چاہ رہا تھا اس اشرے کے دوران لیکن نہیں کہہ پایا, تو اشارہ کر دوں تاکہ بات کمپلیٹ ہو جائے, کہ معرفت خدا پر بات آتی رہی, اس میں کئی چیزیں بیان ہوئی. نماز شب بیان ہوئی, راتوں کو جا کر عبادت کرنا بیان ہوا. کہ اگر زیادہ نہیں, میں نے کہا پانچ منٹ ساتھ شروع کیجئے, پانچ منٹ. عجیب جملہ ہے امیر المومنین کا, ہر جملہ ہی واقعی ایسا ہے کہ سنہری عروج سے لکھا جائے. اس جملے کو سماعت فرمائیے گا. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں دن کی روشنی میں رزق کو تلاش کرو اور رات کی تاریکی میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے. اللہ, دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو, رات کی تاریکی میں کچھ دیر تو اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے, کچھ دیر اس کے لیے وقت نکالو. تو بہت سی چیزیں بیان ہوئی, لیکن انسان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک خدا کے ساتھ بندگان خدا کا بھی خیال نہ رکھے. یہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق الناس نہ ہو. اس پر کہنا چاہ رہا تھا لیکن وقت گزر گیا, مجالس اختتام کو پہنچ گئی. اس اعلان کے ساتھ کہ اس عشرے میں جو کمی محسوس ہوئی انشاءاللہ وہ اگلے عشرے میں پوری ہو جائے گی. کل سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا احتشام رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے. قم کے فاضل ہیں, تشریف لا رہے ہیں آپ کی خدمت میں, اور انشاءاللہ اب آئندہ عشرے سے وہ خطاب فرمائیں گے. خداوند متعال آپ کے سننے کو اور ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اور ذکر اہل بیت سے اور در امام حسین اور در سید الشہداء سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سید الشہداء اصلاً کیا عرض کروں میں, میں اس بات کی جانب آتا ہوں لیکن پہلے جملہ کہہ دوں جو اس در سے متمسک ہے. حسین مظلوم نے حق اور باطل قرآن نے کا یوم الفرقان جنگ بدر کو, پہلا یوم الفرقان جنگ بدر اور فیصلہ کن یوم فرقان روز عاشور, جس دن حق اور باطل واضح ہو گیا تھا سید الشہداء کی قربانی کے ذریعے کربلا کو وہ عظمت عطا کر دی. حسن جو بیعت مانگنے کے لیے آیا تھا بہت خوبصورت کسی شاید نے کہا کہ لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ, لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ, یہ ہماری نہیں تمہاری ہے. لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ, یہ ہماری نہیں تمہاری ہے, اور دفن کرنا اسے سقیفہ میں. اللہ دفن کرنا اسے سقیفہ میں, کربلا کی زمین ہماری. جو سید الشہداء سے متمسک ہو جائے ہدایت پا گیا وہ. لہذا اس در سے وابستہ رہیے, مجالس میں بھرپور انداز سے شرکت فرمائیے, شاعر حسینی کو زندہ رکھیے. مجھے گزارش کرتا تھا معرفت خدا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بندگان خدا کا بھی خیال نہ رکھیں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, حدیث میں جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. سطرات میں خیال رکھیے آپ, یہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا. راتوں کو نکلتے تھے سید سجاد کی پشت پر جہاں کوڑوں اور تازیانوں کے نشان تھے, وہاں ان بوریوں کے نشان بھی تھے جو مولا لے کر جاتے تھے. منزل مسائل پر ابھی نہیں آیا میں, لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ آئمہ کا طریقہ یہ تھا. تو بندگان خدا کا بھی جو آپ کے آس پاس ہے خیال رکھیے, بہت بڑی عبادت ہے یہ. قرآن کہتا ہے آپ اس زمین پر, آپ کون نہیں چاہتا کہ میرا نام باقی رہے, آپ چاہتے ہیں آپ کا نام باقی رہے, آپ کی ذات باقی رہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں باقی رہوں, فنا نہ ہو جاؤں. قرآن ایک اصول دے رہا ہے سورہ مبارکہ رعد میں, جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین میں باقی رہ جائے گا. یہ اصول ہے قرآن کا, یونیورسل فیکٹ ہے یہ. جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا زمین میں باقی رہ جائے گا. آپ ذات ایسی بنا لیجئے کہ آپ کی ذات سے انسانوں کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے. اچھا کوئی کہے کہ میں تو کچھ نہیں دے سکتا, میرے پاس کچھ نہیں ہے, دعا تو دے سکتے ہیں. صدقے دل کے ساتھ, خلوص کے ساتھ دعا تو دے سکتے ہیں, اس میں تو کچھ نہیں لگتا کسی کا. آپ انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں. ملا نصیر الدین کے بارے میں لکھا ہے, خواجہ نصیر الدین توسی نہیں, وہ تو بہت جید عالم تھے, ملا نصیر الدین کی جن کی مختلف باتیں مشہور ہیں. ایک مریض لیٹا ہوا تھا, اس کے آس پاس کچھ لوگ تھے, تو یہ داخل ہوئے, انہوں نے دیکھا کہ بھائی مریض مرنے والا ہے. کہا میں ڈاکٹر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں اس مریض کا علاج کر سکتا ہوں. کہا اچھا علاج کرو. تو ابھی ویسے ہی تھوڑا بہت چیک اپ کیا, پھر کہا کہ ایسا کرو کہ دو سیخ کباب لے کر آؤ. اب انہوں نے سیخ کباب لے کر آئے تو یہ خود کھا گئے. اس کے بعد پھر چیک کرنے لگے, کہا آدھا کلو سیب لے کر آؤ, تو لے کر آئے, پھر یہ خود کھا جائے. پھر تیسری بار کہا خشک میوے لے کر آؤ, جسم ڈرائی فروٹس کہتے ہیں, وہ لے کر آئے, پھر یہ خود کھا گئے. اب یہ کھاتے جا رہے ہیں, مریض مر گیا. تو رشتے داروں نے گلا پکڑا, کہا بھائی تم نے ایک شخص کو مار دیا. کہا نہیں, دو مر رہے تھے, ایک کو بچا لیا. یہ نہ ہو جائے زندگی کہ جب ذات فقط, جب کوئی بات آئے تو فقط میں نظر آؤں بس, اور کوئی نہیں. نہیں نہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. چوتھے پارے کی پہلی آیت.
تم نیکی کے کمال تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ نہ دے دو جو تمہیں پسند ہے.
وہ خرچ کر دو جو تمہیں پسند ہے. ایک چیز جو آپ کو پسند نہیں تھی جو پہلے ضائع ہو چکی تھی آپ نے دے دی, کبھی چلو یہ دے دو فی سبیل اللہ. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے جیب کٹ گئی 500 روپے کا صدقہ ہو گیا, چلو جو ہاتھ سے نکل گیا وہ صدقہ ہو گیا. یہ دینے کا طریقہ نہیں ہے. اچھا جو چیز استعمال میں نہ رہی ہو اگر کوئی اسے دے دے تو کیا اس میں ثواب نہیں ہے؟ نہیں, ثواب اس میں بھی ہے. کچھ لباس تھے جو استعمال میں نہیں تھے آپ نے کسی اور کو دے دیے, اس میں بھی ثواب ہے. لیکن یہ نیکی کا کمال نہیں ہے, یہ ثواب کا کمال نہیں ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی کا کمال یہ ہے کہ وہ دے دو جو تمہیں پسند ہے. سب دے دیں نہیں, مما تحبون اس میں سے کچھ دے دو. تو قرآن نہیں کہہ رہا اس میں سے کچھ دے دو جو تمہیں پسند ہے. اب جملہ گزارش کروں, نیکی کا کمال یہ ہے کہ کچھ عطا کر دو. خدیجہ نے کچھ نہیں سب کچھ عطا کر دیا. اللہ یعنی اگر یہ خاتون نہ ہوتی تو نہ نبوت کی قربت دولت میں تبدیل ہوتی, نہ کلمہ گویوں کا یہ ہجوم ہوتا, نہ اسلام کی یہ شان و شوکت ہوتی. بلکہ مجھے تو کہنا پڑتا ہے کہ صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے مرد تھے, اور پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمہ زہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ عورت ہے. تو شہزادی نے سب عطا کیا, یہاں تک کہ وہ کچھ عطا کیا کہ تاریخ میں ایسی مالدار ماں بھی نہیں دیکھی اور تاریخ میں ایسی بیٹی بھی نہیں دیکھی کہ ماں اتنی مالدار ہو اور جو جہیز میں کچھ نہ لے کر جائے, جو اتنی غربت میں زندگی گزارے, جو اس پاکوں میں زندگی گزارے. یہ اہل بیت اطہار کا طریقہ تھا, ہم سے کہا کچھ دو خود سب کچھ دے دیا, خود سب کچھ دے کے بتایا, پھر ہم سے کہا کچھ دے دو. یہ بھی یہ معرفت خدا کے ساتھ ملی ہوئی چیز ہے. خدا تک پہنچ نہیں سکتے جب تک یہ نہ ہو. تو اس میں نے اشارہ کر دیا, صاحبان فہم تشریف فرمائے. میں نے عرض کیا کہ اہل بیت سب کچھ دیتے ہیں, خود قربان ہو گئے, خود مظالم کو برداشت کیا, لیکن اہل بیت کے گھرانے میں کتنے ہیں جو باب الحوائج ہیں؟ آقا ابو الفضل عباس باب الحوائج, مولا حسین وہ تو ہیں باب الحوائج, حد ہے کہ 6 ماہ کا ننا علی اصغر وہ بھی باب الحوائج, وہ بھی عطا کرنے والا. شہزادہ علی اصغر باب الحوائج. کسی نے شہزاد علی اصغر کے بارے میں کہا تھا, حسن کربلا کی بظاہر وہ قربانی کی جو سب سے چھوٹی قربانی ہے نا, بظاہر حسین کے ہاتھ میں تو قربانی ہے 6 مہینے کا لال ہے, لیکن اس 6 مہینے کے لال نے کیا کام کیا ہے؟ حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے, دنیا میں کہیں ظلم کے آثار نہ ہوتے, اسلام کو جم کر کبھی چلنا نہیں آتا, اسلام کو جم کر کبھی چلنا نہیں آتا, گر اصغر بشیر مددگار نہ ہوتے. یہ شہزادہ علی اصغر. آگے منزل مسائل پر, لیکن ایک فضائل کا شعر بھی سن لیں اسی بہر میں. کہا کہ ہوتے نہیں سلمان کبھی فخر سلیمان, ہوتے نہیں سلمان کبھی فخر سلیمان, گر فاطمہ زہرا کے نمک خار نہ ہوتے. اللہ اکبر. یہ ادھر اہل بیت اطہار, 6 ماہ کا بچہ باب الحوائج عطا کرنے والا. آقا ابو الفضل عباس باب الحوائج عطا کرنے والے. اصلا عباس کی ماں ام البنین وہ بھی باب الحوائج عطا کرنے والی, وہ ام البنین کی جن کی قبر جنت البقیع میں مسمار ہے. عباس کا مدار تو روشن ہے لیکن عباس کی ماں کا مدار مسمار ہے. ان کے مزار پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے, وہاں کسی کو زیارت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ام البنین کہ جس کے 4 بیٹے تھے چاروں کربلا میں شہید ہوئے، جس کا ایک داماد مسلم ابن عقیل وہ بھی شہید ہوا، جس کے نواسے تھے دو نواسے کربلا میں شہید ہوئے، دو نواسے کوفہ میں شہید ہوئے، پوتے مولا ابوالفضل عباس کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کے بیٹے شہید، داماد شہید، پوتے شہید، نواسے شہید، نسل ام البنین قربان ہوئی ہے حسین ابن علی پر۔ اور جب یہ قافلہ واپس آیا ہے تو تین بیٹوں کی چونکہ شادیاں ہو چکی تھیں، لہذا تین بہویں تھیں تو بیوہ ہو چکی تھی، اور ایک بیٹی جو مسلم نے عقیل کو بیاہی گئی تھی وہ بیٹی بھی بیوہ ہو چکی تھی۔ ایک بوڑھی ماں، چار جوان عورتیں، چاروں بیوہ، اور یہ جایا کرتی تھی اپنی بچیوں کو لے کر جنت البقیع، اور وہاں اپنی انگلیوں سے عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی، اور قبر کو دیکھ کر کہتی تھی، عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے۔ عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گرو مارا گیا، عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر گرا، عباس مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا، کس کی اتنی مجال تھی کہ تیرے سر پر گنج مار سکتا، کس کی اتنی مجال تھی کہ تیرے بازو قلم کر سکتا۔ لیکن عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماشے مارے گئے، جب میں سنتی ہوں کہ عابد بیمار کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی، جب میں سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھین لی گئی، تو عباس مجھے یقین آ جاتا ہے اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا کسی کی مجال نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماشے مارتا، کسی کی مجال نہ ہوتی کہ زینب کبریٰ کی چادر چھین سکتا۔ یہ اس گھرانے کے مسائل، یہ ہے آقا ابوالفضل عباس۔ مولا ابوالفضل عباس کی والدہ گرامی شہزادی ام البنین، ان کی زیارت کبھی پڑھیے، وہی جملے ہیں جو شہزادی کونین کے لیے دعائے توسل میں جملے ہیں۔ مقام ہے اس بی بی کا، ان کا گھرانہ قربان ہوا ہے۔ میں جملے چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ادا کریں، شہزادی ام البنین سے توسل ہو جائے، اس کے بعد دو جملے آقا ابوالفضل عباس کی خدمت میں عرض کروں اور سلسلہ بیان مکمل ہو جائے۔ آپ حضرات کی محبتوں کا شکریہ، خداوند متعال آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے، خدا کو یہ غم عطا نہ فرمائے، سوائے باب الحوائج کے غم کے، سوائے سید الشہداء کے غم کے۔ حسن عباس کا مقام، ایک عالم دین ہے بیان فرماتے ہیں، میں حج کے موقع پر طواف کر رہا تھا۔ حج پر روایت یہ ہے کہ ہر حج پر امام زمانہ تشریف لاتے ہیں، حج پر کا میری ملاقات امام زمانہ سے ہوئی۔ میں طواف کرتے کرتے یہی دعا کر رہا تھا کہ مولا سے ملاقات ہو جائے، طواف ہی میں مولا نے مجھے اپنی زیارت کروا دی۔ جب مولا رخصت ہونے لگے، میں نے کہا مولا میں آپ سے رخصت نہیں ہونا چاہتا، کچھ دیر کے لیے میرے پاس رک جائیے۔ مولا نے کہا کہ عرفہ کے میدان میں تیرے خیمے میں جب مجلس ہوگی اور جب عباس کے مسائل پڑے جائیں تو میں تیرے خیمے میں آؤں گا۔ وہ شخص کہتا ہے عرفہ کا دن آیا، خیمے میں مسائل شروع ہوئے۔ میں نے ذاکر سے نہیں کہا کہ تم ابوالفضل عباس کے مسائل پڑھنا، اس نے کہیں اور مسائل شروع کیے، یہاں تک کہ وہ خود بخود مسائل پڑھتے پڑھتے ابوالفضل عباس پر آ گیا۔ اور جیسے مولا عباس کے مسائل شروع ہوئے تو مومنین گریہ کر رہے تھے اور میری نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی کہ میرے زمانے کا امام کہاں ہے۔ مجھے مولا خیمے میں نظر نہ آئے کہ ایک لمحے کے لیے میں اٹھا اور جب باہر جانا چاہتا تھا، میں نے دیکھا درے خیمہ پر جہاں آزاداروں نے اپنی جوتیاں اتاری تھی، میرا مولا وہاں پر کھڑا تھا اور ذاکر کے مسائل پر رو رہا تھا۔ میں آگے بڑھنا چاہا، مولا نے مجھے روک دیا، کہا میرے آقا ابوالفضل عباس کے مسائل سنو۔ جہاں عباس کے مسائل ہو شباب زمانہ تشریف لاتے ہیں۔ مولا مجھے نہیں معلوم آپ اس وقت کہاں ہیں، مشہد مقدس میں یا کربلا میں اپنے مولا حسین پر رو رہے ہیں، یا سامرہ میں اپنے بابا کے ٹوٹے ہوئے مزار پر ہیں،
یا جنت البقیع میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس ہے اور آنسو بہا رہے ہیں، بھلا مجھے نہیں معلوم آپ کہاں ہیں، لیکن چند لمحوں کے لیے مولا یہ آزادار چاہتے ہیں، آپ کے غلام چاہتے ہیں، چند لمحوں کے لیے اس محفل میں تشریف لائیے گا، آپ کی نظر کرم ہو جائے، آپ کے آنے سے ہماری قسمت بدل جائے گی۔ مولا امام زمانہ کو پکارتے ہیں اپنے مقام سے، آقا ابو الفضل العباس کا واسطہ دے، مولا کو پکارتے
یا سی الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا عباس يسكني يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله
جزاك الله مرادیں پوری ہوں، حاجتیں پوری ہوں،
یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔
ایک جملہ عرض کر دوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں، مصائب تکمیل تک پہنچ جائیں، بی بی کا حکم ہے کہ عباس کی ایک مصیبت ضرور پڑھا کرو، وہ مصیبت آپ کے سامنے بیان کر دو اور بس اس اختتام کو پہنچ جائے۔ بی بی ایک جا کر کے خواب میں آئی، کہا تو میرے بیٹے عباس کے مصائب پڑتا ہے لیکن سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑتا۔ اس نے کہا بی بی میں تو سارے مصائب پڑتا ہوں، میں نے کون سی مصیبت نہیں پڑھی؟ کہا میرے عباس کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی، جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا، لیکن جب میرا اباس زمین کر برابر گرا بازو قلم ہو چکے تھے۔ اباس زمین پر تشریف لائے، مولا کو آواز دی، مولا ہاں رونے کا حق یہی ہے، چھٹے امام کے صحابی رو رہے تھے، مولا نے کہا تو گریہ کیوں نہیں کرتا؟ کہا مولا میرا رومال تر ہو چکا ہے، کہا ایسے ہو جیسے ایک ماں کے سامنے جوان بیٹا مر جائے۔ آواز دی، مولا میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ حسین عباس کے پاس پہنچے، یہاں حسین نے عباس کو دیکھا، 20 برس کا فرق ہے عباس اور حسین میں، دل میں خیال آیا ہوگا، سوچا ہوگا عباس ایک دن تم پیدا ہوئے تھے، ہم نے تمہیں اپنی گود میں لیا تھا، عباس تم نے آنکھیں کھولی تھی، بچپن میں ہماری انگلی پکڑ کر چلا کرتے تھے، عباس پھر وہ وقت آیا جب جوان ہو گئے ہمارے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن عباس آج بوڑھے بھائی کو چھوڑ کر جا رہے ہو عباس، لیکن حسین سے سب کچھ تو نہ کہا گیا، ایک جملہ کہا، کہا عباس العالم کا سر ازار تیرے جانے نے حسین کی قبر کو توڑ دیا۔ حسین عباس کے پاس پہنچے، عباس کا سر اپنی گود میں رکھا، عباس نے کہا مولا
جب میں پیدا ہوا تھا میری ماں نے بتلایا تھا کہ پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں، جی جاتا ہے آخری زیارت بھی آپ کے چہرے کی کروں، لیکن ایک آنکھ میں تیر لگ چکا ہے، دوسری آنکھ میں خون آ چکا ہے، مولا اگر زحمت نہ ہو تو آبا کے دامن سے خون صاف کیجیے گا، اور یہ زحمت بھی نہ دیتا مولا اگر ہاتھ سلامت ہوتے ہو۔ حسین نے عباس کا خون صاف کیا، بس جیسے حسین نے عباس کا خون صاف کیا، عباس نے حسین کو دیکھا، عباس نے سر زمین کربلا پر رکھا، حسین نے سر اٹھا کر گود میں رکھا، عباس نے زمین پر رکھا، کہا مولا، حسین نے کہا عباس تیرا بھائی تیرا سر اپنی گود میں رکھنا چاہتا ہوں، تو زمین پر کیوں رکھتا ہے؟ کہا مولا میں سوچ رہا ہوں آج میرا سر آپ کی گود میں ہے مولا، کچھ دیر بعد جب آپ گھوڑے سے گریں گے آپ کا سر لینے والا کون ہوگا؟ میں کہوں گا مولا، مولا مدینہ سے ایک ماں چلے گی حسین سے کہے گی اے میرے لال کربلا کی ریت چل رہی ہے میرے۔ آخری جو میں حرض کر دوں، آپ کی زحمت ہے تمام، خدا کوئی غم اٹھا نہ کرے، بس مجلس قبول ہو چکی ہے، گریا ہو چکا ہے، خدا آپ کے آنسو کو قبول فرمائے، خدا بار بار کربلا کی زیارت عطا فرمائے، خدا عباس کے حرم کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عباس کا روضہ نصیب فرمائے، مولا وہ موقع ہے جب عباس کے حرم کی زہی کو پکڑ کر روزہ وہاں پر دعا مانگوں۔ حسین نے عباس کا علم لیا، عباس کے علم کو لے کر چلے، سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، کہا دیکھو علم آ رہا ہے، دیکھو میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، دیکھو جب پانی آ جائے تو پہلے اصغر کو پانی پلانا، پھر خود پانی پینا، حسین علم کو لے کر خیمے میں داخل ہوئے، سکینہ نے دیکھا علم تو آ گیا، علم دار، سکینہ نے گوزا توڑ کر کہا بابا پانی نہیں چاہیے، میرا چچا اپنے دلوں کو لے کر چلے کربلا، عباس کے حرم میں، حسین کے حرم میں، مولا کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں،
السلام علیک یا رب اللہ السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلى أصحاب الحسين
ماتنا حسين.